هو نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں با ایمان بنایا، مسلمان بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل دین ہے. دنیا میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہوں یا برا، اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جو بھی عمل کیا جاتا ہے اگر اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دے رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان اچھے اعمال کے اچھے نتیجے بھی دیکھے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر برے اعمال کی زندگی گزار رہا ہے اور برے کام کرتا ہے تو اسے بھی ایک دن دیکھ لے گا. تو انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، انسان اعمال میں کوتاہیاں بھی کرتا ہے، لیکن بہترین شخص وہ ہے یا بہترین خطا کرنے والا وہ شخص ہے جو توبہ کرنے والا ہو. کہ یہ سب کام تو ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کو مان لے، جاننے کے بعد مانے، اور پھر اللہ رب العزت سے اسے معاف کرائے، توبہ و استغفار کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین پر جب بھی کوئی شخص کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بھی برا عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے چار گواہ ایسے ہیں جو مقرر ہیں، جو قیامت کے دن گواہی دیں گے اگر اس نے دنیا میں توبہ نہ کی. چنانچہ سب سے پہلا گواہ یہ زمین ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، قیامت کے دن یہ گواہی دے گی کہ اللہ مجھ زمین پر اس شخص نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں برائی کی تھی، فلاں شخص کا حق غصب کیا تھا. تو یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے کہ ہمارے لیے گواہ بھی موجود ہوں، ہمیں بتا بھی دیا گیا ہو، اور پھر بھی ہم اسے مبتلا ہوں. تو سب سے پہلا جو گواہ ہے وہ زمین ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کے زمین اپنی خبریں بتائے گی کہ کس شخص نے کیا کیا تھا. گویا کہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اچھا عمل کیا تھا یا برا عمل کیا تھا. تو سب سے پہلا گواہ زمین. اسی طرح سے دوسرا گواہ کون ہوگا؟ خود ہمارے اعضا، جوارح، اس کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن اللہ رب العزت منہ پر مہر لگا دیں گے خاموشی کی، آج جس زبان کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں اس پر مہر لگ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ہاتھ کو، پیروں کو، کان کو اور آنکھوں کو، جسم کا ہر حصہ بولے گا جو کچھ انسان نے کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہے گا کہ اللہ ہاتھوں سے اس نے یہ گناہ کیا، پیروں کو غلط استعمال کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کانوں کو غلط استعمال کیا، یہ سب گواہی دیں گے ہمارے اعضاء و جوارح۔ تو دوسرا گواہ سمجھ لیجئے خود ہمارا وجود، یعنی زبان پر تو مہر لگا دی جائے گی لیکن اس کے علاوہ سارا جسم گواہی دے گا۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ تمہاری کھال بولے گی، اور اس وقت انسان کہے گا کہ افسوس میں تو تمہیں اپنا سمجھتا تھا، تمہارے مزے کے لیے میں سارے برے کام کرتا تھا اور تم ہی میرے دشمن نکلے، اور کہے گا کہ تمہارا ناس ہو، تم بول کیسے رہے ہو، یعنی انسان کے ذہن میں تو یہ باتیں کہ صرف زبان بول سکتی ہے لیکن ہاتھ کی انگلی کیسے بولے گی، پاؤں کیسے بولے گا، پنڈلی کیسے بولے گی اور کھال کیسے بولے گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں تو اچھمبے کی بات لگتی ہے اور بری، یعنی یہ حیرت کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھمبے کی بات نہیں۔ جس خدا نے اس زبان کے ٹکڑے کو نطق دیا ہے، بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، وہی خدا ہاتھ کی انگلی کو بھی طاقت دے سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے زبان، اس کے سوا کیا ہے، لیکن جس خدا نے اس زبان کو طاقت دی ہے کہ ہم بول رہے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہی خدا اگر انگلی میں یہ قوت رکھ دے، طاقت رکھ دے، تو بتائیے کیا اعتراض کی بات ہے، کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور دنیا کا کوئی کام بھی جس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے وہ ناممکن ہوتا ہی نہیں۔ ناممکن چیزیں تو ہمارے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، کہے گا کہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں پہاڑ اٹھا لوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، ایک مخلوق اس کی ایسی ہے، فرشتے، اگر ایک فرشتے کو حکم دے دے زمین کو پورے ہاتھ پر اٹھا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس طاقت کو بانٹا ہے۔ ایک انسان ہے وہ ایک من، دو من، ڈھائی من، تین من کی بوری اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی اللہ نے اس کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے، ایک بھینس ہے اس پہ آپ 10 من کا وزن لاد دیں وہ 10 من وزن اٹھا لے گا، لیکن ایک انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے پھر جنات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ وزن اٹھا لیں گے، تو ہر ایک شخص کی ایک حد ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کی قوتیں بھی لامحدود ہیں، وہ ذات کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہاں موجود ہیں آپ تو اللہ یہاں بھی موجود، سعودی عرب میں چلے جائیں وہاں بھی اللہ موجود، امریکہ میں چلے جائیں وہاں بھی اللہ موجود، برطانیہ میں چلے جائیں وہاں بھی اللہ موجود، بتائیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہ ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح اس کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کی صفات بھی ایسی ہیں۔ اب سننے کی طاقت ہماری محدود ہے، کوئی آدمی صرف جو ہے 500 میٹر میں سن سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 2 صف 3 صف تک سن سکتا ہو، لیکن ایک آدمی کو اللہ نے کوئی اور طاقت دی ہے وہ اس سے زیادہ سن سکتا ہو۔ جنات ہیں وہ سن سکتے ہیں کلام، پھر اللہ رب، لیکن وہ سب بھی محدود ہیں ایک حد تک، جس حد تک اللہ نے ان کے لیے مقدر میں لکھی، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ جب آ جاتا ہے تو وہ جہاں بھی آپ ہوں سن رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں تب بھی سن رہا ہے، کہیں اور بیٹھے ہوں گے وہاں بھی سن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو میں نے سنایا تھا کہ نماز میں آہستہ تلاوت کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو کیا فرمایا آپ نے، کہ میں جس خدا کو سنانا چاہ رہا تھا اس نے سن لی، اس کے لیے وہ چیخ چیخ کر پڑھوں یا بلند آواز سے پڑھوں یہ ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری معمولی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سینوں میں جن خیالات کا گزر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں، تو بہرحال اللہ رب جس خدا نے اس زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وہی خدا ہاتھ اور پیروں کو اور جسم کے جس حصے کو چاہیں وہ قوت گویائی عطا فرما سکتے. انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، اس اللہ نے ہمیں نطق دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. ہر جانور اپنی بولی بولتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی بولیاں جانتے ہیں. چڑیا کیا بول رہی ہے اللہ جانتے ہیں، چونٹی کیا بولتی ہے اللہ جانتے ہیں، مکھی کیا بولتی ہے اللہ جانتے ہیں، بلبل کیا بولتی ہے اللہ جانتے ہیں. کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی چوپایا جو آواز نکالتا ہے، وہ ہماری نظر میں تو کوئی دھاڑ رہا ہے، کوئی ہنہنا رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اس کے مطابق اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی. ایک مرغی کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو کون سکھاتا ہے اس کو چگنا؟ نکلتے ہی وہ دانا اور باجرا چگنا شروع کر دیتا ہے. بتائیے کسی نے سکھایا؟ کوئی ذات تو ہے نا ایسی، وہ اللہ کی ذات کہ جس نے مرغی کے بچے کو یہ سکھا دیا کہ تو نے نکلتے ہی اپنا رزق زمین پر تلاش کرنا ہے خود. چنانچہ کوئی چھوٹا موٹا سا کیڑا مکوڑا ہو تو وہ کھا لے گا، باجرا ہو وہ کھا لے گا، کوئی اور چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا دانا ڈال دیں گے ذرا وہ کھا لے گا. بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی اس کو تیرنا آتا ہے. کس نے سکھایا؟ اللہ کی ذات. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ساحل سمندر پر رات گزاری تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا جو انڈے دیتا ہے آ کر ساحل پر، انڈے دیے 70, 80, 90, 100 مختلف تعداد ان کی ہے انڈے دینے کی. تو انڈے دینے کے بعد پھر وہیں زمین پر دبا دیتا ہے، دبا کر واپس سمندر میں چلا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت نے جتنے دن متعین فرمائے ہیں اس کے لیے، 30 دن 40 دن، جتنے دنوں میں بھی وہ بچے نکلتے ہیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ انڈے دبے رہتے ہیں. لیکن جب وہ دن قریب آ جاتے ہیں نکلنے کے تو قرب و جوار کے جو کتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی انڈے سے وہ بچے بھی زور لگا کر باہر نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب مٹی سے کیسے نکلیں، اتنی گہری مٹی ہے، اب وہاں قرب و جوار میں جو رہنے والے کتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جناب ان کو خوشبو آنے لگتی ہے، وہاں سے وہ زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور کھودنے کے بعد وہاں سے پھر وہ 70-80 کی تعداد میں انڈے سے بچے نکل کے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی نکلتے ہیں تو نکل کے سمندر کے رخ کرتے ہیں، آبادی کی طرف نہیں جاتے. یہ کون سکھاتا ہے؟ کس نے بتایا کہ ان کی زندگی پانی میں ہے، خشکی میں نہیں ہے؟ اگر خشکی کی طرف جائیں گے تو مر جائیں گے، اور سمندر میں جائیں گے تو ان کو زندگی مل جائے گی. اللہ کی شان ہے، اب 70-80 اگر کچھوے سارے کے سارے زندہ رہتے، کوئی بھی ان میں نہ مرتا، تو سارا سمندر کچھوں سے بھر جاتا خالی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک مصلحت ہے کہ ان میں سے کچھ کو کتے کھا جاتے ہیں، کچھ کو وہاں کے جو چیلے بھی پھر رہی ہوتی ہیں کچھ کو وہ اڑا کے لے جاتے ہیں، کچھ اور جانور ہوتے ہیں وہ پنجوں میں دبا لیتے ہیں، اور کچھ بھاگتے دوڑتے سمندر میں پہنچ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کس نے انہیں سکھایا؟ یہ اللہ رب العزت ہی نے سکھائی یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جو انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو بتلا دی، جو نقصان کی چیزیں ہیں وہ بھی بتلا دی. آپ دیکھیے کہ جانور ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز مجھے ضرر پہنچائے گی. مرغی کو دیکھ لیں، جب وہ بچے نکال دیتے، چوزے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے کوا یا چیل آ جائے تو فوراً کس طرح اس کو محفوظ کرتے ہیں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ چیل اور کوے میرے بچوں کے دشمن ہیں، لہذا وہ فوراً اپنے پروں کو پھیلا کر ان کو نیچے، اور بچے بھی جلدی سے دبک جاتے ہیں آگے، اور فوراً ان کو لے کے بیٹھ جاتی. کوئی ذات تو ہے نا. آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے حسب حال پھر ہدایت بھی عطا فرما دی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اپنی زندگی میں جو چیز اس کے لیے مضر ہے اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا، جو چیز نفع مند ہے، نفع بخش ہیں، ان چیزوں سے بھی آگاہ کر دیا. تو جو پانی اس کے لیے فائدہ مند ہے بطخ کے لیے اس کو بتا دیا، چیل اور کوے مضر ہیں یہ بتا دیا، ہر چیز کو ہدایت عطا فرما دی. چنانچہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حسب ہدایت زندگی گزارتی ہے، حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے تو شاید مردہ ہو یا ان میں زندگی نہ ہو، لیکن نہیں، یہ ہمارا غلط خیال. وہ مردہ ہمارے حق میں ہیں، لیکن اپنے رب کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، اللہ کے لیے وہ ان میں اللہ نے خاص زندگی عطا فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتھر جو پتھر پہاڑ سے لڑکتا ہے، بظاہر ایک بے جان چیز ہے لیکن بے جان نہیں ہے، وہ بھی لڑکتا ہے کسی وجہ سے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسے ہدایت ہوتی ہے تو ہی لڑکتا ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض پتھر صرف ایک کونے پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب گرا اور تب گرا، لیکن سینکڑوں سال سے اسی طرح سے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو بڑے بڑے پتھر جو اچھی طرح جمے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہل جاتے، اور بعض اوقات حادثے کے سبب بن جاتے ہیں کہ صاحب ایک پتھر گرا اور بس پر گرا اور بس جو ہے وہ کھڈے میں چلی گئی، گر گئی اور اتنے لوگ مر گئے اللہ تعالی کی طرف سے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے حسب حال ہدایت بھی عطا فرمائی، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی تاکہ انسان مضر چیزوں سے بچے، دنیا کی جو مضر چیزیں ہیں اس سے بھی بچے، اور آخرت کی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں جہنم ہیں اور دیگر عذاب ہیں ان سے ہی بچنے کی کوشش کرے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے. تو بہرحال جب انسان کو برا کام کرتا ہے تو زمین سب سے پہلے گواہ ہے، پھر انسان کا اپنا وجود یہ دوسرا گواہ ہے، اور تیسرا گواہ کون ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ان دو فرشتوں میں سے ایک کو امیر بنا دیا، دوسرے کو تابع بنا دیا. اور امیر کس کو بنایا؟ جو نیکیاں لکھتا ہے. امیر کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا جب کوئی شخص صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ وہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، اور اگر خود نیک عمل کر لے تب بھی لکھ لیتا ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو دوسرا فرشتہ ہے جو برائیاں لکھنے پر مقرر ہے، جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر تو ویسے ہی مواخذہ نہیں، ارادے پر ویسے ہی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تب پھر پوچھتا ہے کیا میں لکھ لوں، وہ کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ابھی نہ لکھ، چنانچہ وہ رک جاتا ہے اور ایک خاص وقت تک رکا رہتا ہے، پھر پوچھتا ہے اور پھر وہ روک دیتا ہے. دو تین مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ توبہ نہیں کرتا تب وہ کہتا ہے کہ اچھا اب لکھ لے. اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کیا ایک لکھا گیا، لیکن نیکی کا معاملہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرتا ہے دس لکھی جاتی، اور یہ کم سے کم ہے، ورنہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنی چاہے لکھیں اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ تو یقینی ہے کہ ایک اچھا عمل کیا، ایک نیکی کی، تو اس پر دس تو ہیں ہی، اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ چاہے 70 عطا فرمائے، 700 عطا فرمائے، 7000 عطا فرمائے، جتنا چاہیں اس کا ثواب عطا فرما دیں، اس نیکی کو بڑھا دیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں کسی بکری کے بچے کو لے کر پالا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ سال میں جا کر پوری بکری بن جاتی ہے، اللہ رب العزت نیکی کو پالتے ہیں. جب کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کو پالتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چھوٹی سی نیکی بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہے، بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے نیکی. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب بہت پہاڑ کے برابر بیان کیا گیا. تو نیکی تو چھوٹی سی تھی لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پالا، پوسا، بڑا کیا، اور بڑا بڑا کر اس کا ثواب اتنا پہنچا دیا کہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ کون سے عمل کا ثواب دے رہے ہیں آپ. پھر پتا چلے گا کہ چھوٹی سی نیکی جس کو ہم چھوٹی سی سمجھتے تھے وہ کتنا اثر رکھتی. ارے میرے عزیز بھائی سن، بعض اوقات چھوٹی سی گولی ہم کھاتے ہیں، بہت معمولی سی گولی ہوتی ہے لیکن جسم پر کتنے اثرات رکھتی ہے آپ دیکھیے. نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر وہ گولیاں جو جسم کو سکون بخشتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ان کی حیثیت ہوتی ہے، چھوٹی سی لیکن کام میں کیسی ہوتی. تو اسی طریقے سے نیکی کو بھی چھوٹا کم مت سمجھو، یہ نیکی اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کے بڑا کر دیتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی سی نیکی نجات کا سبب بن جاتی. تو بہرحال دوسرا جو گواہ ہے وہ جسم ہے انسان کا خود، اور تیسرا ہے کرامن کاتبین فرشتے، اور چوتھا گواہ بھی ہے. چوتھا گواہ کون سا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی نیک ہوگا اس کو نامہ اعمال جو ملے گا وہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، سیدھی طرف سے ملے گا اور سامنے سے ملے گا، اور جو شخص برا عمل کیا حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال بھی سیاہ ہو گیا تو اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو دعا پڑھ لیا کرے، اللہم آتینی کتابی بی یمینی، کہ اللہ مجھے جو میرا نامہ اعمال عطا فرمائے وہ داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور جب الٹا ہاتھ دھوئے تو اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، نہ میری پیٹھ کے پیچھے سے اور نہ الٹے ہاتھ میں، بلکہ مجھے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے نامہ اعمال یہ بھی گواہی ہیں، لکھے جا رہے ہیں اعمال۔ دوسرے لفظوں میں پہلے ہی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہر آدمی مصنف ہے، اپنی کتاب خود لکھ رہا ہے۔ جس طرح رائٹر کتاب لکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کی کتاب خود تشکیل دے رہے ہیں، خود اس کو لکھ رہے ہیں، اور کل یہ کتاب اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو یہ کتاب تم نے خود لکھی، یہ عمل تم نے خود کیا ہے، یہ عمل تم نے خود کیا ہے، اور انسان کے پاس جھٹلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فائدے کے طور پر یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، پہلے بھی عرض کی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن قبر کے اندر جب آدمی قبر میں جاتا ہے دنیا کی زندگی گزار کر، تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال و جواب کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، دین کیا ہے، یہ سارے سوالات جو حدیث میں آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے، لیکن جو کافر ہے وہ کیا کہتا ہے، ہاں ہاں انا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا، نہ اللہ کو جانتا، نہ اس کے رسول کو جانتا، نہ اس کی کتاب کو جانتا، کسی کو نہیں جانتا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنت کے لباس، جنت کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں، پہنا دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، جب وہ ہاں ہاں انا لا ادری کہتا ہے، تو اسی طرح سے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی، اور اسی طرح سے جو بھی عذاب اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں ان کو وہاں پر دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے قبر کا معاملہ، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب لوگ آئیں گے، اور کافر جو جنہوں نے زندگی کفر میں گزاری وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ ہم تو ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا، ہم تو شرک کو جانتے ہی نہیں کیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کیا وجہ؟ مفسرین کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ فرشتے علم غیب نہیں جانتے، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، لہذا ان کے سامنے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جرات نہیں دیں گے، ہمت نہیں دیں گے کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو معاملہ غلط ملط ہو جائے گا۔ فرشتے جب غیب نہیں جانتے، کافر اگر وہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی قدرت رکھتا ہوگا تو وہ تو کہے گا کہ میں تو پکا مومن ہوں، اور فرشتے پھر اس کے کہنے کے مطابق معاملہ کریں گے، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا کسی کا۔ اس لیے وہاں پر ابتدان جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، پھر اس کے بعد وہ حکم ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ منہ پر مہر لگ جائے گی، اب اس کے ہاتھ پہ سب گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ چار گواہ ہیں ہر شخص کے ساتھ، کہ جس زمین پر وہ گناہ کرتا ہے زمین گواہ، اور اسی طریقے سے انسان جسم کے حصوں کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ گواہ، اور ایسے ہی پھر کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں لکھنے پر معمور ہیں وہ گواہ، اور پھر خود نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے وہ گواہ۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ ان گواہوں کو ختم کر سکے، اس شہادت کو مٹا سکے، قیامت کے دن یہ گواہ حاضر نہ ہو سکیں، انہیں راستے میں کوئی اغوا کر لے، کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن اب جب ہم نے گناہ کر لیے، اب کیا کیا جائے؟ کیا صورت اختیار کی جائے، کیا تدبیر کریں کہ یہ چاروں گواہ وہاں حاضر نہ ہوں، یہ چاروں گواہ یہیں پر گواہیاں ختم کر دیں؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے اللہ رب العزت، انہوں نے اپنے بندوں کو طریقہ بتا دیا کہ تم ایسا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے زمین بھی گواہی نہیں دے گی، کرامن کاتبین کے ذہنوں سے محو کر دیا جائے گا، نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، کتابوں کے لکھوں کو مٹا دیا جائے گا اور آزا بھی نہیں بولیں گے۔ ایک حدیث آتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی توبہ ان شرائط کے مطابق ہو جس سے توبہ قبول ہوتی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا توبہ کر لیتا ہے صدق دل کے ساتھ، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے حافظے سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں جس پر وہ گواہ تھے، حتیٰ کہ جس زمین پر گناہ کیا تھا اس کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، نامہ اعمال کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کا جو وجود ہے اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی گواہی دے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ رب العزت محبت کے لائق ہیں، سب سے زیادہ ان سے محبت کرو تاکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے۔ اور ایک بات میں نے اپنے شیخ سے سنی، جو بات فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ان کو جو ایمان عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ مرتد نہیں ہوتے، محبت کرنے والے مرتد نہیں ہوتے، کیونکہ مرتدوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کرے گی، اور یعنی وہ مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل محبت جو ہیں وہ ارتداد اختیار نہیں کرتے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عابد، بہت بڑا عارف، عالم اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، فرشتوں کا استاد، عابد اتنا بڑا کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، اور عارف اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اخرج، چلا جا یہاں سے، نکل جا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دو، قال انذرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک، وہ وقت اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم ہے کہ اس کی مہلت کب ختم ہوگی، لیکن عارف، اتنا بڑا عارف جو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، مغضوب الغضب نہیں ہے، اللہ کے اندر مادہ انفعالیت نہیں ہے، اثر کو قبول نہیں فرماتے، جس طرح ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کریں گے پھر، یا اس کا منہ توڑیں گے یا اپنا توڑوا لیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کسی نے اگر گالی بک دی تو پھر کیا ہوگا، غصے میں ہم بھی 2-4 گالی بکیں گے، نتیجہ یہ کہ وہ آ جائے گا لڑنے مرنے کے لیے، 2-4 گھونسے وہ مارے گا، اگر ہم تگڑے ہوئے ہم مار دیں گے، لیکن یہ کہ اثرات ہوتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں ان میں اثرات ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت لیکن ان چیزوں سے پاک ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ میاں کو گالیاں بکتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جن حکموں کو اس نے کرنے کا جو کام کرنے کے کہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا علم ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے۔ یہی بیت اللہ جہاں ہم طواف کرتے ہیں، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور بڑی نیکی کا کام سمجھتے تھے کہ ہم تو، اور یہ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ کپڑے پہن کر طواف کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا ننگے ہو کر طواف کرو۔ ان گدھوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جس جسم سے گناہ کرتے ہو وہ جسم بھی تو طواف میں شامل کر رہے ہو، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب چونکہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے لہذا ہم وہ کپڑے پہن کر طواف نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھی برداشت کیا کہ اس کے بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کے، سیٹیاں بجا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض بدبختوں نے تو بیت اللہ میں زنا بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، حلیم ہیں، بردبار ہیں، وہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آنن فانن انہیں تباہ نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، شاید کسی وقت اس کی اصلاح ہو جائے، شاید توبہ کر لے، شاید اچھے اعمال اختیار کر لے. تو ہماری طرح تو نہیں جو مغضوب الغضب ہو جاتے ہیں. اب ایسے مالک کو ناراض کرنا یہ شان بندگی کے خلاف. اور میرے حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت جہنم کو بھی پیدا نہ فرماتے تب بھی شان عبدیت کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان گناہ کرتا اور نافرمانی کرتا اللہ کی. تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو کہ خدا نہ کرے اچانک پکڑ نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت حلیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو بخشتے ہیں، معاف فرماتے رہتے ہیں، بشرطے کہ ان شرائط کے مطابق آدمی اللہ سے توبہ کرے. تو میں نے عرض کیا نا کہ اس زمین سے بھی مٹا دیتے ہیں، تمام چیزوں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کل قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے بھی میرا بندہ شرمسار نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ تم تھے تو نالائق لیکن ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اللہ کے کہنے سے. اس کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ ذہنوں سے محف فرما دیتے ہیں. فرشتوں کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ چاہیں گے تو ان کے ذہن میں باقی رہے گا، لیکن اللہ نہیں چاہیں گے تو ان کے ذہن سے میں ہو جائے گا. چاہے اس کو باعزت بری کر دیا جائے لیکن اس کے باوجود اس کے جو جرائم ہیں اور جو کچھ اس پر الزام تھا ثابت ہوا یا نہیں ہوا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ سارے کے ساری فائل موجود رہتی ہے. کسی وقت اگر ضرورت پڑے تو وہ فائل نکلوا لیتے ہیں، لاؤ میاں اس کے فائل لے کے آؤ فلاں شخص کی. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ وہ فائل ہی غائب کر دیتے. اور یہ فائل غائب کرنا یہاں والوں کی طرح نہیں ہے، کبھی سوچو کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی فائل غائب کر دیتا ہے، لہذا یہاں کے لیے غائب کرنا صحیح ہو گیا. اللہ رب العزت صرف اپنے بندے کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، اور چونکہ اس نے سچی توبہ کر لی اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ایسے غفور الرحیم ہیں. اب وہ توبہ کی شرائط جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں لیکن بتلا دیتا ہوں، بار بار بتلانا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں تازہ ہو جائے. اور ہمارے حضرت والا عام طور پر یہ بات فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کوئی کھانا اگر اچھا پکا ہو تو آدمی بار بار فرمائش کرتا ہے کہ بھائی آفاق صاحب کے گھر گئے تھے فلاں وقت جو ہے بہت اچھی فلاں چیز کھائی تھی لہذا دوبارہ ہونی چاہیے. کہیں آپ کو شامی کباب اچھے ملے تو دوبارہ فرمائش ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی اور اچھی چیز پک جائے اور آپ کو لذت آ جائے تو کہتے ہیں صاحب بس وہ کھائی تھی، ذائقہ ابھی تک موجود ہے، دوبارہ نہیں آئے. پھر اکساتا ہے آدمی کہ پھر دوبارہ بناؤ. اسی طریقے سے جو بات اچھی ہو تو دین کی بات اگر بار بار بھی کہی جائے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ شامی کباب سے بہت اعلیٰ ہے، دہلی کی بریانی سے بہت اعلیٰ ہے، اور دنیا کے جتنے بھی کھانے ہیں ان سب سے اعلیٰ ترین ہے. تو اس لیے اگر کوئی بات بار بار بھی کہی جاتی ہے کسی مجلس میں وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد دہانی، ہم جو بھول گئے دوبارہ یاد آ جائے. چنانچہ فرمائے کہ توبہ کی شرائط میں سے تین چیزیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے آدمی فوری طور پہ چھوڑ دے، فوری طور پہ گناہ کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہے کہ گناہ کر رہا دیکھتا بھی جا رہا توبہ استغفار بھی کر رہا تو ایسی توبہ پر خود توبہ استغفار کرتی کہ کیسی توبہ کر رہا ہے. ایسی توبہ سے بچنا چاہیے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا محرموں کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ دیکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ، دیکھو جی کیسا زمانہ آ گیا، کیسی اوریانیت، کیسی فحاشیت پھیلا رہے ہیں، اور کیسے جو ہے جی ننگے بدن ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں استغفار بھی کر رہے ہیں. تو ایسی استغفار پر خود استغفار کرتی. اس لیے بچیے اس سے، آدمی کو بچنا چاہیے گناہوں سے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ چھوڑ، سب سے پہلے گناہوں سے بچے. جس گناہ میں مبتلا ہے ہر شخص جانتا ہے کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، ہر شخص اپنی ہسٹری سے خود واقف ہے. اس لیے سب سے پہلے تو جس گناہ میں مبتلا چھوڑ دے اس کو فوراً. اور دوسری شرط یہ ہے ایندم علیہ کہ ندامت ہو اس پر. ندامت کے مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں دکھن ہو، غم ہو کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کر دی. ایسا مالک و خالق جو اتنا رحیم و کریم ہے، جو ہمیں کہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، جو ہمیں عام طور پر گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو شرط بندگی نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تو سب تو ندامت بھی ہو، دل میں دکھن ہو، اور اس کے بعد پھر تیسری چیز کیا فرمائی، اَن یعزم عزمن جازمن اللہ یعود الیہ، ایسا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو توبہ کرتے وقت کہ آئندہ اس گناہ کی طرف لوٹوں گا نہیں، چاہے مر جاؤں جان چلی جائے لیکن دوبارہ گناہ نہیں کروں. یہ دیکھیے تین چیزیں. اب اگر اس ارادے کے بعد پختہ ارادہ کر لیا، توبہ کر لی، معافی مل گئی. لیکن ہم انسان ہیں، توبہ کر لی پختہ لیکن پھر گناہ ہو گیا. تو شکست توبہ جو ہے یہ شکست عزم کی علامت نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادہ نہیں، ارادہ تو کیا تھا لیکن پھر سامنے کوئی چیز آئی، توبہ ٹوٹ گئی، تو پھر توبہ کر لو بھائی. اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 مرتبہ بھی کر لے تو وہ مصر نہیں کہلائے گا، اصرار کرنے والا نہیں. آدمی اگر استغفار کر رہا ہے گناہ کے ساتھ لیکن صدق دل سے ہو، ارادہ یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر انسان ہے بحیثیت بتقاضا بشریعت، اگر پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر توبہ کر لے. فرمایا کہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور 70 مرتبہ کا عدد بھی یہ نہیں کہ بس یہ کہہ دیا اس سے زیادہ کرے گا تو معاف نہیں کریں گے، یہ صرف ایک کثرت بیان کرنے کے لیے کہ اتنی کثرت کے ساتھ بھی کرو تب بھی اللہ معاف کر دیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں. اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی، واف عنا واغفر لنا وارحمنا، آیت کا حصہ ہے کہ جب آدمی سے غلطی ہو جائے فوراً کہے واف عنا، اللہ معاف فرما دیجئے. اور واف عنا کا مطلب اور تفسیر جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کے آثار بھی مٹا دیجئے، ہم سے جو گناہ ہو گیا اس کے جو علامت اور نشانات ہیں، آثار ہیں، انہیں ہی مٹا دیجئے. اور اسی طریقے سے واغفر لنا جب آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیجئے، بستر الجمیل، بہترین طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلے. غلطی تو ہم سے ہو گئی ہے اللہ، لیکن تجھے معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں، میں چاہتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. ہم لوگ بڑے عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور ہم اپنے یار دوستوں میں صبح جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، اپنی مردانگی دکھاتے ہیں. جھوٹی مردانگی. یہ مردانگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یاد رکھیے نا، یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کریں تو کہیں گے کہ ہاں یہ ہے مرد، مردان راہ خدا، اللہ کے راستے کا مرد ہے یہ، جو گناہ نہیں کرتا. جو گناہ کرتا ہے وہ مرد نہیں ہے، دنیا کی نظر میں چاہے جیسا بھی ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ مرد نہیں کہلاتا. تو اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے. ہر انسان گناہگار ہے، میں یہ نہیں کہتا ہم سے گناہ نہیں ہو، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اگر ہو جائے تو توبہ تو کر لے آدمی. ڈٹائی کے ساتھ گناہوں کو اختیار کرنا، ان پر قائم رہنا، یا عذاب خداوندی کو دعوت دینا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور پھر چھپ کے کرو گناہ، اگر ہو بھی جائے چھپ کے، کوشش ہو کہ چھپ کے ہو، ہمارا گناہ ایسا نہ ہو کہ دیکھ کے لوگ حجت پکڑ لیں کہ صاحب یہ بھی تو کر رہا ہے. آج یہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ کسی سے منع کرے سب ہی کر رہے ہیں، صاحب ہم کر رہے ہیں تو کیا، سب کر رہے ہیں تو سب کے کرنے سے جائز ہو جاتا ہے؟ سب شراب پینے لگ جائیں تو شراب جائز ہو جائے گی؟ ساری عورتیں دنیا کی بے پردہ ہو گئیں تو کیا بے پردہ ہونا جائز ہو جائے گا؟ یاد رکھیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ناجائز قرار دے دی ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی جائز نہیں ہو سکتی. وہ ناجائز اور حرام ہی رہیں گی، چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرنے لگے، اور چاہے دنیا کے آج روشن خیال یہ کہنے لگے کہ صاحب اس زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، ان کے کہنے سے نہیں ہو سکتا، لیکن کرنے والے عمل کرتے رہیں گے. چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، آٹا عام طور پر بہت سارا ہوتا ہے، نمک اس میں تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھیکا پن ہے. اس دنیا کی رونق ہی ان لوگوں سے ہے، اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہی انہوں نے ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے کیوں نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. اس سے پتا چلا کہ اس پوری دنیا کو اللہ اللہ کہنے والوں نے سنبھالا ہوا ہے. اگر آج اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں قیامت آ جائے، تو ہمارے حق میں بھائی اللہ اللہ کہنے والے بہتر ہیں یا برے ہیں؟ یقیناً اچھے ہیں کہ نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی، جس کو معرفت حاصل ہو، معرفت خداوندی رکھتا ہو، جو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، ان کی کیا ہی بات. یہی وجہ ہے کہ جب بزرگان دین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں؟ کوئی عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے؟ اور عالم بھی قرآن مجید کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، ظاہری طور پر کتابوں سے فارغ ہو کر درس نظامی سے فارغ ہو گیا تو عالم ظاہری طور پر تو ہے، لیکن حقیقی عالم وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ علماء. اور جو اللہ سے نہ ڈرے، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، عالم نہیں. یاد رکھے، جس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو تو وہ عالم نہیں. عالم کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرے، اگر وہ نہیں ڈرتا تو وہ عالم نہیں. ابھی کل ایک صاحب نے ایک لطیفہ سنا دیا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی بات کو اس طرح سے کہ تھوڑا سا مزاج بدل جائے. ایک صاحب باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی، حالانکہ یہ بات غلط ہے لیکن میں نے اسی لیے کہہ دیا، کہنے لگے بھائی پٹھانوں میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا. اس نے کبھی کیسے نہیں ہوتا، اللہ والے تو بہت. ایک صاحب کسی کے پاس لے گئے کہ چلو میں دکھاتا ہوں، جنگل میں دیکھا ہے خان صاحب بیٹھے ہوئے اور ان کے قرب جوا ادھر ادھر جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں، شیر کی بھی، چیتے کی بھی، بندر کی بھی مختلف. تو اس نے ایسے ہی کہنے لگا کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا جانور؟ کہتا ہم تو خدا سے نہیں ڈرتا، تو یہ کیا چیز ہے؟ استغفر اللہ. لیکن نقل کفر کفر نباشت، ایک جملہ کہنا صحیح نہیں. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے، خدا سے نہیں ڈرتے، تو پھر وہ جو اگر عالم خدا سے نہ ڈرے تو عالم نہیں. بے شک وہ درس نظامی کا فاضل ہے، بڑے سے بڑے دارالعلوم کا فارغ ہو، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ کا خوف نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہوں کو آسان سمجھتا ہے. اگر گناہ کو آسان سمجھ رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں. تو بہرحال یہاں پر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو معرفت خداوندی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرفان انہیں حاصل ہے، ان کی کیا بات ہے؟ اللہ اللہ کرنے والوں نے اس پوری دنیا کو، کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائی، جب ہم توبہ کرتے ہیں، واف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا پہ پہنچتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کی چار تفسیریں بیان کی گئیں اور فرمایا کہ جب وارحمنا کہو تو اس کا مطلب ذہن میں یہ نیت کر لیا کرو چاروں تفسیروں کی، تاکہ چاروں کی چاروں چیزیں ذہن میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. سب سے پہلے یہ کہ توفیق اطاعت، رحمت کی ایک تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں لذت نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید تلاوت میں لذت نہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن نام لینے میں لذت نہیں. اس سے پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کی بنا پر اللہ نے اس سے جو اس کی لذت اور حلاوت ہے وہ چھین لی. اور بعض کو خود توفیق طاعت ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، نیکی کا کام ہی نہیں کرتے. تو اس لیے جب آدمی کہے کہ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، تو انہیں ذہن میں یہ نیت کر لے کہ اللہ ہمیں توفیق طاعت عطا فرما دیجئے، ہمیں توفیق طاعت عطا فرما دیجئے کہ ہم تیری بندگی کرنے والے بن جائیں. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے اس سے نیکی کی اور طاعت کی توفیق سلب کر لی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بے حساب مغفرت، بے حساب مغفرت. بے حساب مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ ہمارے بے شمار ہیں، لیکن اللہ کی مغفرت کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ سارے گناہ ختم ہو گئے. اور اس کو ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی، جس طرح سے کسٹم اگر آسان ہو جائے کہ آدمی جو سامان لے کے آیا بس خالی اس پر چاک لگا دیں کہ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بھی بے حساب اس طرح سے داخل کریں گے کہ ایک نظر ڈالیں گے اور فرمائیں گے جاؤ جنت میں جانے دو، اس کا حساب نہ ہو، چیکنگ نہ ہو، تفتیش نہ ہو. اس کو کہتے ہیں بے حساب مغفرت. اس کے لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے. تو حساب یسیر کیا ہے؟ کہ ایک نگاہ ڈالیں اللہ تعالیٰ اور فرمائے کہ جاؤ جانے دو. تو ورحمنا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب بے حساب مغفرت فرما دی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ گناہ کرنے سے چونکہ رزق کی تنگی پیدا ہوتی ہے، تو کشادگی ہے رزق کے لیے، فراخی ہے رزق کے لیے، دعا کر لے، نیت کر لے کہ اللہ توفیق اطاعت بھی عطا فرمائیے، بے حساب مغفرت بھی فرما دیجئے، اور رزق میں فراوانی بھی عطا فرما دیجئے، فراخی بھی عطا فرما دیجئے. اور چوتھی تفسیر ورحمنا کی ہے دخول جنت، کہ جنت میں داخل فرما دیجیے. تو جب آدمی ورحمنا کہے تو یہاں نیت کر لے کہ اللہ جنت میں داخل بھی فرما دیجیے. تو اب بتائیے کیا چیز رہ گئی؟ تو جو کام گناہوں کی نحوست سے رہ گیا تھا، واف عنا واغفر لنا ورحمنا میں ہم نے نیت کر لی. ورحمنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجیے. میں نے چاروں تفسیریں بیان کر دی. جس طریقے سے اگر کسی کا باپ ناراض ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ تمہارا میں منہ نہیں دیکھوں گا، اور ساتھ میں اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیتا ہے. تو ورحمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم نے واف عنا جب کہا کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور مغفرت فرما دیجئے، تو یہ سب کام ہو گئے، تو ورحمنا اللہ ہمارا جیب خرچ بھی تو جاری فرما دیجئے. جو کام رک گیا تھا ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنا پر، تو اے اللہ ورحمنا ہم پر رحم فرما دیجئے. اور جو آپ نے ہم پر جو حلاوت ایمانی تھی، لذت تھی نیکی کی، اطاعت کی، جو رہ گئی تھی، اللہ اس کے مزے بھی عطا فرما دیجئے. جیب خرچ جو بند کر دیا تھا ابا نے، تو وہ جاری کراتے ہیں کہ جب آپ نے معاف کر دیا تو جو پہلے پیسے دیتے تھے وہ تو جاری کر دیں، بلکہ کچھ زیادہ مزید. تو اسی طرح ورحمنا کہہ کے کہتے ہیں کہ اے ربا ہمیں بھی سب کچھ عطا فرما دیجیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق اطاعت بھی عطا فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت بھی فرما دے، فراخی رزق بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا دخول بھی اللہ تعالیٰ ابدی طور پر ہمیں عطا فرما دیں، اولی اور ابدی دونوں. کیونکہ مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے، اگر گیا بھی تو اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے صدقے دل سے، وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن ہم میں کس کی طاقت ہے بھائی کہ ہم جو ہے وہ جہنم میں جائیں بقدر اپنے گناہوں کے؟ تو اس لیے اللہ سے دعا یہ کیا کرو کہ اللہ دخول اولی عطا فرمائیے، پہلی ہی مرتبہ میں داخل فرما دیجئے جنت میں. ابدی تو ہوگا، جب داخل ہو گیا تو نکلے گا نہیں. جب جنت میں چلے گئے پھر جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، یہ پکی بات. لیکن ہو سکتا ہے اول دخول نہ ہو، اس لیے دعا میں یہ بھی شامل کر لو کہ اللہ ہمیں دخول اولی عطا فرمائیے، ان لوگوں میں شامل فرمائیے کہ جو پہلی مرتبہ میں جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے فضل خاص سے توفیق اطاعت کے ساتھ ساتھ باقی تمام اچھی کاموں کی اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله، ونعوذ بك من النار يا الله من قول وفعل أو عمل. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آپ ہم سے محبت فرمائیے، ہم آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اے اللہ آپ ہمارے لیے محبوب بن جائیے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت میں اے اللہ ہمیں چھپا لیجئے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ان کی حاجتوں کو اور دعاؤں کو اے اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ مشاکل کو حل فرما، اے اللہ مصائب کو دور فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.